پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب میری نظر میں فاطمہ ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ افضل الخلق علیہ فاطمہ، پوری کائنات میں سب سے زیادہ عزیز میری نگاہ میں فاطمہ ہے۔ کیا جلالت قدر ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ امام اعظم فرماتے ہیں کہ فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، وہ امام جس کی اطاعت سب پر واجب ہے، وہ امام جسے اللہ نے دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے چنا، وہ امام جو سنی شیعہ ہر انسان کی امیدوں کا مرکز ہے۔ وہ امام فرماتا ہے کہ بنت پیغمبر کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونے، ہمارے لیے اسوہ ہے فاطمہ کی زندگی، ان کی زندگی ہمارے لیے درس ہے۔ امام انسان نہیں کہہ رہا، امام معصوم فرماتے ہیں۔ کیا کرے امام حضرت امام حسن عثمانی فرماتے ہیں کہ اہم تم پر اللہ کی طرف سے حجت ہے اور میری دادی فاطمہ ہم پر حجت ہے۔ ایک تو حدیث نہیں ہے، سینکڑوں کی تعداد میں حدیثیں موجود ہیں جس سے بی بی کی عظمت کا احساس ہوتا ہے۔ جب امام معصوم کے لیے بی بی رول ماڈل ہیں، نمونے عمل ہیں، تو ہمیں کس قدر ضرورت ہوگی اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے ان کی سیرت کی، ان کی تعلیمات کی، ان کے کردار کی۔ ابھی تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو یہ مقام ایسا یہ عظیم درجہ، یہ عظیم مرتبہ، یہ عظیم رتبہ یوں ہی نہیں مل گیا۔ خدا کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، خدا کی طرف سے کوئی چیز کسی کو یوں ہی نہیں مل جاتی۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، لن تجد لسنت اللہ تحویلا، خدا کا اصول ہے، اس کا قانون ہے، اس میں کبھی تبدیلی نہیں آتی۔ بی بی اس مقام پہ اگر فائز نہیں ہے تو حسن انتخاب کی بنا پر کیا تھا میں نے کی خدمت میں کہ ہر انسان اپنی زندگی میں ہر وقت انتخاب کرتا ہے، چنتا ہے۔ جس چیز کو وہ بہتر سمجھتا ہے اسے چن لیتا ہے، جس چیز کو کمتر سمجھتا ہے اسے چھوڑ دیتا ہے. چنتے تو صحیح ہیں، انتخاب تو صحیح کرتے ہیں، انتخاب کافی نہیں ہے، اس نے انتخاب ضروری ہے، صحیح انتخاب. اس کیا تھا کہ انتخاب کے لیے مختلف معیار ہوتے ہیں. کسی کے یہاں انتخاب کے لیے معیار دنیاوی مال و دولت، ایک چیز کو اپنا لیا، ایک چیز کو چھوڑ دیا، جہاں مال کم تھا اسے چھوڑ دیا، جہاں مال زیادہ تھا وہاں اپنا لیا. دو جگہ سے دعوت آئی، ان کیا معلوم ہے کہ وہ سادہ کھانا ملے گا، دال روٹی ملے گی. فلاں انواع اور شام کی جو ہے سزائیں ہوگی. فلاں صاحب غریب ہیں، فلاں صاحب دولت مند ہیں. عام طور سے ہم لوگوں کا انتخاب مال و دولت کی جو ہے بنیاد پر ہوتا ہے. اگرچہ اسلامی تعلیمات کے لحاظ سے یہ صحیح نہیں ہے، مال بری چیز نہیں ہے، مگر مال کو معیار قرار دینا یہ برا ہے. دولت مند اگر کوئی ہے، ثروت مند کوئی ہے، یہ جو ہے دولت اس کو، یہ جو ہے مبارک ہو، لیکن دولت کی وجہ سے ہم اسے مورد احترام قرار دیں، مورد تکریم قرار دیں، یہ بنا ہے، اس کی اجازت نہیں. چنانچہ آٹھویں امام، امام رضا علیہ السلام، ارشاد فرماتے ہیں: من تواضع غنیا لغنا فقد ذهب ثلث دینه. جو انسان کسی انسان کا احترام کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کے سامنے تواضع اور انکساری سے پیش آتا ہے، اس لیے کہ وہ مالدار ہے، اس کے دولت مند ہونے کی بنا پر، اس کے مالدار ہونے کی بنا پر اس کا احترام کرتا ہے. یہ ممکن ہے کہ انسان دولت مند بھی ہو اور باتقوا بھی ہو، دولت مند بھی ہو، خدمت گزار خلق بھی ہو، دولت مند بھی ہو، اچھے کردار کا مالک بھی ہو، دولت مند بھی ہو، عالم و فاضل بھی ہو، ممکن ہے. احترام دولت مند کا کر رہے ہیں، کس لیے احترام کر رہے ہیں؟ دولت مند آ گیا، کھڑے ہو گئے اس کے احترام کے لیے، صدر مجلس میں اس کو جو دعوت دی گئی، کس لیے؟ اگر اس لیے کہ وہ باتقوا ہے، اس لیے سبحان اللہ، اس لیے کہ وہ خدمت گزار خلق ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر دولت مند کا احترام اس کی دولت کی بنا پر کیا جا رہا، فقط ذهب ثلث دین، اس احترام کرنے والے کا دو تہائی دین رخصت ہو گیا. اگرچہ ہم لوگ عام طور پر بیماری میں مبتلا ہیں، عرض کیا کہ ہمارا انتخاب کس لیے ہے؟ دولت کی بنا پر، دنیاوی دولت کو معیار قرار دے دیا برتری کا. کبھی انتخاب ہے خوف کی بنا پر، اس کو تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، اور کبھی انتخاب کا معیار علم ہے. اسلام نے جس چیز کو معیار قرار دیا ہے فضیلت کا، برتری کا، وہ علم ہے، وہ جہاد ہے، اور وہ تقویٰ ہے. قرآن مجید میں برتری کا معیار جو ہے کہیں میں کہا جاتا ہے کہ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما. فلاں انسان محترم ہے، معزز ہے. کیوں معزز ہے؟ اس لیے کہ یہ جو ہے مجاہد راہ خدا ہے. کہیں قرآن میں کہا کہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا عالم و جاہل برابر ہیں؟ نہیں، اللہ نے علماء کو برتری ادا کی ہے جہلا کے اوپر. کہیں قرآن میں ہے کہ انہا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ مکرم اور محترم وہ ہے جس کا تقویٰ سب سے زیادہ. قرآن میں یہ تین چیزیں ہیں برتری کے لیے: علم، جہاد اور تقوا. فلاں صاحب کے پاس طاقت زیادہ ہے ان کے خوف کی بنا پر ان کے آگے جھک جائیں. جھکنے والے کی بھی مذمت ہے اور جس کے سامنے جھکا جا رہا ہے اس کی بھی مذمت. پیغمبر فرماتے ہیں بدترین شخص وہ ہے جس کا احترام لوگ اس کے خوف کے بنا کرتے ہیں. اس کے خوف کے بنا کا احترام کرتے ہیں. آج دنیا میں انتخاب کر رہے آج یا دولت و ثروت ہے یا قدرت و طاقت ہے, یا دولت کو سلام کرتے ہیں یا طاقت کو سلام کرتے ہیں خوف کے بنا پر, ڈر کے بنا پر. لیکن میں یار علم ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنی زندگی میں معیار انتخاب علم کو قرار دیا, عقل کو قرار دیا, اور علم اور عقل نے رہنمائی کی. یہ جو ہے ہدایت خدا کی طرف, علم کی روشنی میں, عقل کی روشنی میں سب سے برتر چیز اگر کوئی ہو سکتی ہے تو ہے خدا کی خوشنودی. سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اتنی ساری قربانیاں دی, کہے گی ایسی ایسی قربانی کی دنیا انہیں سن کر کے دنگ رہ جاتی ہے, حیرت زدہ ہو جاتی ہے. بعض دفعہ تو لوگوں کو باور نہیں ہوتا ہے کیا ممکن ہے کہ ایک انسان ایک دن میں اتنی ساری قربانیاں دے دے. کس لیے؟ شہرت کے لیے, نام و نمود کے لیے, اقتدار کے لیے, دولت و ثروت کے حصول کے لیے. اس لیے کہ آنے والے انہیں یاد کریں ان کے نام پر, ان کے نام پر جو ہے نجسے منعقد کریں. نہیں, جس وقت شیر سینے پہ سوار ہے, حسین کا رخسار خاک کربلا پر ہے, زبان پہ یہ جملہ جاری ہے الہی جئت ہنار لتکون عنی راضیا, پروردگار میں کربلا اس لیے آیا ہوں, اتنی ساری قربانی میں نے اس لیے دی ہے تاکہ تو راضی ہو جائے, تاکہ تو راضی ہو جائے. افتخار عنا کل شہر اعطیتہ فی سبیلک, پروردگار جو کچھ بھی میرے پاس تھا میں نے سب تجھے راضی کرنے کے لیے تیری راہ میں قربان کر. کیوں؟ خدا کی رضا, رضا ہے خدا کو اتنی اہمیت کس چیز سے ملی؟ علم کے ذریعے ملی. کل چچے امام کی حدیث میں آپ کے ذمہ سے پیش کی تھی کہ وجہ تو علم الناس سے قل له فی اربع, سارا علم جو ہے وہ چار چیزوں میں ہے. پہلی چیز جو امام نے بیان کی تھی ان تعرف ربک, اپنے پروردگار کو پہچانو, خدا شناسی. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ خدا شناسی اس مرحلے کی تھی کہ زہرا فانی فی اللہ تھی, خدا کے سوا فاطمہ کی نگاہ میں کوئی چیز اہمیت رکھتی ہی نہیں تھی, اور اگر کسی چیز کو اہمیت دیتی تھی تو اس لیے کہ اس کا انتصاب خدا کی طرف. اگر بابا کو اہمیت دیتی ہے باپ ہونے کی بنا پر نہیں چونکہ رسول اللہ نہیں, اگر علی کو اہمیت دیتی تھی اس لیے نہیں کہ شوہر ہے اس لیے کہ ولی اللہ ہے, خدا سے نسبت ہے. فانی فی اللہ, جس وقت بی بی محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی پیغمبر فرماتے ہیں کہ زہرا نورہا للملائکۃ السماء, اتنی فنا فی اللہ ہو چکی تھی کہ فاطمہ کہ محراب عبادت میں جب کھڑی ہوتی تھی تو فرشتے آسمان کے نور زہرا کو دیکھتے تھے, جس طرح ہم یہاں سے سورج کو دیکھتے ہیں چاند کو دیکھتے ہیں, فرشتہ آسمان نور زہرا کو دیکھتے تھے. فنا اللہ خدا شناسی کا عالم یہ ہے کہ بی بی فرماتی ہے حب با الیہ من دنیا کو، ہم سب کو دنیا میں کچھ چیزوں سے لگاؤ ہے، کسی کو گاڑی اچھی لگتی ہے، کسی کو محل اچھا لگتا ہے، کسی کو کھانا اچھا لگتا ہے، کسی کو کپڑا اچھا لگتا ہے، یہ ہمیں بہت پسند ہے، یہ ہمیں بہت پسند ہے، ہر ایک پسند ہوتی ہے۔ بی بی فرماتی ہے تمہاری دنیا میں سے مجھے فقط تین چیزیں پسند ہیں، نہ ہمیں کھانا پسند ہے، نہ ہمیں گھر پسند ہے، نہ ہمیں گاڑی پسند ہے، حب با الیہ من دنیا کم سلاس، تین چیزیں ہمیں پسند ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ تلاوت و کتاب اللہ، والنظر فی وجہ رسول اللہ، والانفاق فی سبیل اللہ، تین چیزیں ہمیں پسند ہیں، ایک اللہ کی کتاب کی تلاوت ہمیں پسند ہے، ایک رسول خدا کے چہرے کی طرف دیکھنا ہمیں پسند ہے، اور دوسرے راہ خدا میں انفاق کر دینا ہمیں پسند ہے۔ فنا اللہ، انتخاب کرا کوئی عظمت یوں ہی نہیں مل گئی، اگر وہ عظمت ہے کہ امام حسن عسکری فرما رہے ہیں کہ ہم تم پر خدا کی حجت ہے اور میری دادی فاطمہ مجھ پر حجت ہے، معمولی مقام نہیں، معمولی درجہ نہیں ہے، اس بات کی پرواہ نہیں کہ ہمارے گھر میں کھانا ہے کہ نہیں ہے، فاقے سے ہیں۔ سلمان فارسی ایک دفعہ بیوی کے گھر آئے، گھر کا جو عالم دیکھا، جو منظر دیکھا، اسرت کی زندگی ہے، غربت کی زندگی ہے، بیوی اپنے ہاتھوں سے چکی پیس رہی ہے، اتنا چکی پیسا کہ ہاتھ سے خون جاری ہو گیا۔ سلمان بھی یہ جو ظاہر تھے، مگر یہ زہد کچھ ہو رہی تھا، بنت پیغمبر ہے فاطمہ، ارے خدا سے دعا کر دے جو گھر سونے چاندی سے بھر جائے۔ جس وقت عبد الرحمن ابن عوف جناب فاطمہ کا یہ کمشنر لے کر کے آئے ہیں پیغمبر کے پاس، اور کہتے ہیں میں محل میں 100 اونٹ دوں گا، میں محل میں جس ہزار دینار دوں گا، میں محل میں یہ دوں گا، میں محل میں وہ دوں گا، وہ دوں گا، جو گھرانا ہے۔ پیغمبر نے کہا، ہاتھ بڑھایا، مٹھی میں کچھ سنگریزے اٹھائے گا، عبد الرحمن ابن عوف تو پیسے کا ذکر کرتا ہے، میں اشارہ کر دوں تو یہ سونے میں تبدیل، فاطمہ اشارہ کر دے، ارے فاطمہ ہی کا لال تو تھا نا، یہ جو ہے سید سجاد، امام کا چاہنے والا آتا تھا امام سے ملنے کے لیے، زیارت کے لیے، تو بی بی نے کہا جب آتا تھا تو امام لوگوں سے کچھ تحفہ لے کے آتا تھا، یہ سب بی بی نے کہا کہ ہمیشہ تو ان کے پاس جا کر تم ہی انہیں تحفہ دیتے ہو، کبھی انہوں نے تمہیں کوئی تحفہ نہیں دیا۔ شوہر کا معرفت تھا، ڈاکٹر بی بی کو کیا کہتی ہے، پہلا جب آیا ہے صحابی، وہ شخص زائر امام کی زیارت کے لیے، کھانے کے بعد امام ہاتھ دھل رہے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے، امام پوچھ رہے کیا ہے یہ، اس نے کہا پانی کا نہیں، یہ جو زمرد ہے، یہ ہیرا ہے، یہ موتی ہے، وہ دھوبن سجاد سجاد کا جو ہے ہیرے اور موتی میں تبدیل ہو گیا۔ تو شاید کہتا ہے کہ زام باتی بھی صحیح، پھر بھی ہے دل لگتی ہوئی بات، مال دنیا ہو میسر تو خدا کچھ بھی نہیں، جامع باطل ہی صحیح، پھر بھی ہے دل لگتی ہوئی بات، مال دنیا ہو میسر تو خدا کچھ بھی نہیں، ہاں مگر سید سجاد نے ثابت یہ کیا، مال و زر ہاتھ کے دھوبن کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ وہ خاندان ہے، یہ وہ کنبا ہے۔ سلمان فارسی آنے کے بعد جب دیکھتے ہیں بی بی کے گھر کا حال، دیکھتے ہیں اس غربت کو، دیکھتے ہیں چادر میں محبت لگے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھ میں چکی پیس رہی ہیں، اکثر خبر ملتی ہے کہ فاقہ ہو رہا ہے، کھانا نہیں ہے۔ سلمان آئے اور آنے کے بعد پیغمبر سے شکایت کی، یا رسول اللہ کچھ کیجیے فاطمہ کے لیے، برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ فاطمہ نے کبھی شکایت نہیں کی، کبھی نہیں آئے بابا کے پاس،
یا رسول اللہ کچھ فاطمہ کے لیے کیجیے. پیغمبر فرماتے میری بیٹی فاطمہ کو چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. ان اللہ ملا قلبها وجوارحها ایمانا ویقینا. اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کے دل کو اور اعضاء جوارح کو ایمان اور یقین سے بھر دیا. ان کی نگاہ میں دولت کی اہمیت نہیں ہے، ان کی نگاہ میں اقتدار کی اہمیت نہیں ہے، کرسی کی اہمیت نہیں ہے. اگر کسی چیز کی اہمیت ہے، کیونکہ فاطمہ خدا شناس ہے، وہ معرفت ہے خدا کی. جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے، اِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ وَلَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ. گناہگاروں، مجرموں، قانون شکنوں، سرکشوں کے کچھ گانا جہنم میں ہے، اور جہنم کے سات دروازے ہیں. کسی دروازے سے کافر جائیں گے، کسی دروازے سے مشرک جائیں گے، کسی دروازے سے یہ جو منافق جائیں گے، شرافات جائیں گے، سات دروازے ہیں. جب یہ آیت عذاب نازل ہوئی ہے، حضور اکرم کچھ ایسی آیت نازل ہوئی ہے، اتنا روئے پیغمبر کی، پیغمبر کی ہچکیاں بند گئیں. اصحاب متعجب ہیں، کیا ہو گیا ہے؟ پیغمبر کا رونا رک نہیں رہا ہے، کافی عرصہ ہو گیا. طے پایا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا جائے، کیونکہ جب فاطمہ آ جاتی ہیں تو فاطمہ کو دیکھ کے رسول خوش ہو جاتے ہیں. اگر گریہ رسول کو روکنا ہے تو فاطمہ کو بلایا جائے. سلمان کے بیوی کو لے کر کے آ گئے. بیوی آئی، آنے کے بعد پوچھا، بابا کیا سبب ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ پیغمبر نے آیت کی تلاوت کی، بیٹا ابھی یہ آیت نازل ہوئی، آیت عذاب نازل ہوئی ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی زندگی میں کبھی گناہ نہیں ہے. اب جب یہ آیت بیوی نے سنی، وہ اتنا روئی کہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی. اور پورے کا پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں، لوگوں کا کسی اتنا اثر ہی نہیں ہوتا. پڑھنا اور ہے، معرفت کے ساتھ پڑھنا اور ہے. شیخ عباس قمی، یہ جو ہے مفاتیح الجنان، جن کی کتابیں لکھی ہے صاحب مفاتیح الجنان، شیخ عباس قمی بہت ہی عظیم ہستی کا نام ہے. ان کی بیٹی بیان کرتی، بیٹی ان کی جو ہے موجود ہے، زندہ ہے قوم میں، بیٹی مسئلہ بیان کر رہے کہ میرے بابا سورہ یاسین پڑھ رہے تھے. جب وہ اس آیت پر پہنچے، وہاذہ جہنم الذی کنتم توعدون، یہی ہے وہ جہنم جس کا وعدہ تم سے کیا گیا تھا. جس آیت پہنچے تو بے ساختہ گریا، بے ساختہ گریا کرنے لگے. قرآن آیات کو اگر تدبر کے ساتھ پڑھا جائے، صرف فرض کیا جائے گی نہ ہو، تدبر کے ساتھ پڑھا جائے، سمجھ کے پڑھا جائے، پوری چیزوں کے احساس کے ساتھ اگر پڑھا جائے تو وہ اثر ہوتا ہے انسان کے اوپر، انسان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. یہ نہ کہیں گے وہ تو علی تھے، وہ تو فاطمہ تھی، ہم سے تو ہم لوگوں پر ان چیزوں کا اثر نہیں ہو سکتا. نہیں، ضرورت فقط توجہ کی ہے. فضیل ابن عیاض، فضیل ابن عیاض اپنے زمانے کا بہت بڑا ڈاکو تھا، بہت بڑا ڈاکو تھا. جہاں آتا تھا اعلان کر کے آتا تھا، آ رہا ہوں، خبر دے کے آتا تھا، اور لوٹ کے لے کے جاتا تھا. کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی اس کو روکنے کے لیے. گاؤں تھا، گاؤں میں کوئی یہ لڑکی رہا کرتی تھی، اس کے حسن و جمال کے اوپر یہ فرشتہ ہو گیا. لڑکی کے باپ کو پیغام دیا، ہم فلاں دن فلاں رات کو آئیں گے، تیار رکھنا، ہم اس کو لے جائیں گے. فضائل ابن عیاض کو روک نہیں سکتا تھا. سارے گاؤں والے ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، گھر کا دروازہ بند. فضیل آیا، کمند ڈالی، دیوار چڑھ رہا تھا. رات کا وقت، کوئی آدمی شرمندہ دار اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، وہ اس آیت پر پہنچا تھا. الم یعنی للذین تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا وہ لوگ جو دعوی ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے وقت نہیں آ گیا ہے کہ ان کے دل ذکر خدا کے سامنے جھک جائیں؟ یہ آیت اس آدمی کے زاہد نے پڑھی، فضائل کے کانوں میں یہ آیت پہنچی، توجہ ہوئی، کانپنے لگا، لرزنے لگا، فوراً دیوار سے پیچھے آ گیا، خدایا کیوں نہیں، کیوں نہیں، وقت آ گیا، وقت آ گیا، سجدے میں چلا گیا، توبہ کیا، جتنوں کا مال لوٹا تھا سب کا مال واپس کیا، ایک ایک سے معافی مانگی، توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد فضیل ابن عیاض کا شمار اولیاء خدا میں ہو گیا۔ فضیل ابن عیاض تو معصوم نہیں تھے، فضیل ابن عیاض تو خاندان نبوت کے نہیں تھے، فضیل ابن عیاض کے باپ پیغمبر نہیں تھے، عام انسان، عام انسان سے بھی گرا ہوا انسان، ڈاکو، لٹیرا، لیکن آیات قرآنی پر اگر توجہ ہو جائے اثر اس کا یہ ہوتا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا فانی فی اللہ، بی بی کی زندگی میں اگر کوئی اگر خدا سے دعا کرتی، کچھ مانگا بھی ہے اپنے اپنی لیول تو خدا سے مانگتی نہیں۔ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام، میری والدہ کرامی رات بھر دعا کرتی رہی، مگر انہوں نے نہ اپنے لیے کوئی دعا کی نہ اپنے گھر والوں کے لیے دعا کی، سب دوسروں کے لیے، ہم لوگوں کے برعکس۔ اس سب سے پہلے آ گئی ہو تو بعد میں کسی کے لیے مانگ لیا تو مانگ کے لیے آ گئی، سب چیز ہمیں خود کے لیے چاہیے۔ امام حسن نے پوچھ لیا کہ مادر گرامی آپ نے رات بھر دعا کی، سب دوسروں کے لیے، اپنے لیے دعا نہیں کی؟ بی بی فرماتی ہے بیٹا حسن الجار سن بندہ، پہلے پڑوسیوں کی باری آتی ہے، اس کے بعد گھر کی باری آتی ہے۔ ہمارا ہے کہ یہ غلط مقولہ مشہور ہے کہ جو چراغ گھر کے لیے روا ہے وہ مسجد کے لیے حرام ہے، ہمارے الٹا معاملہ ہے کہ پہلے ہم، اس کے بعد اگر کہیں بچ اچ گیا تو دوسروں کی باری آئے گی۔ بی بی نے اگر دعا کی ہے، اپنے لیے دعا کی ہے، کبھی بھی مال دنیا نہیں مانگا، کبھی دنیا کے لیے بی بی نے دعا نہیں کی ہے، ایک دعا سن لی بی بی کی، فرماتی ہے کہ اللہم لا تجعل مصیبتی فی دینی، مصیبتیں انسانوں پر آتی ہی رہتی ہیں، پریشانیاں ہیں ہی، دنیا دارے مصیبت ہے، دارے بلا ہے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر بھی کتنی مصیبتیں نازل ہوئی ہیں، بی بی دعا کرتی ہے خدایا ہم جو ہے مصیبت سے نہیں بھاگتے، لیکن ہماری مصیبت ہمارے دین میں قرار مت دینا، بیمار ہو گئے، بزنس میں گھاٹا ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا، مکان گر گیا، بچہ مر گیا، یہ ساری جو ہے مصیبتیں ہیں نا، ہم لوگ مصیبتیں انہیں کو سمجھتے ہیں، نماز قضا ہو گئی یہ بھی ہے مصیبت، نماز قضا ہو گئی، کتنی دفعہ ہم نے آنسو بہایا اس بات کے اوپر کہ ہماری نماز قضا ہو گئی، نوکری چھوٹ گئی ہم روئے، اولاد ہاتھ سے چلی گئی ہم نے ماتم کیا، کبھی اس بات پر بھی رونا آیا کہ ہمارا روزہ چھوٹ گیا، کبھی اس بات پر بھی رونا آیا کہ ہماری نماز چھوٹ گئی، کیونکہ ہم مصیبت سمجھتے ہی نہیں اس چیز کو، سب سے بڑی یہی مصیبت ہے۔ بی بی خدا سے دعا کرتی ہے اللہم لا تجعل مصیبتی فی دینی، خدایا ہمارے دین میں ہماری مصیبت کو قرار نہ دینا، جتنی بھی مصیبت بھیجنا ہے دنیا کے لیے بھیجنا، بیمار ہو جائیں، ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں، کاروبار میں گھاٹا ہو جائے، اگر مصیبت کو آنا ہی ہے، بتا سامسا دعوت نہیں دی جاتی مصیبت کو، لیکن اگر مصیبت آنا ہی ہے، اگر دنیا دار بلا ہے، دار مصیبت ہے، تو مصیبت دنیا کے مسائل میں ہو، دین کے مسائل میں مصیبت نہ ہو۔ شیخ مطہری کے استاد، یہ جو نزل بلاغا کے استاد تھے شیخ مطہری کے، شیخ مطہری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، شیراز کے رہنے والے تھے، وہ قوم آئے ہوئے تھے، وہ پہلے رسمیت تھی کہ جب بھی لوگ آتے تھے تو ہوٹلوں وغیرہ میں نہیں ٹھہرتے تھے، ہم آئے ہیں تو مدرسے میں جو ہے وہ طلبا کے ساتھ ان کے کمرے میں ٹھہر جایا کرتے تھے، استاد تھے یہ شاگرد، شاگرد ہونے کے ناطے وہ ان کے کمرے میں آ کر کے ٹھہرے، جگہ جگہ ان کی جو ہے وہ دعوت ہونے لگی، بڑے عالم تھے، جہاں وہ جاتے تھے ساتھ میں شہید بھی ان کے جاتے تھے کیونکہ بہرحال میں میزبان ہے، کل ایک جگہ میں وہ گئے صاحب خانہ، کھانے وغیرہ کے بعد محفل شعر و سفن چھڑ گئے، شعر و شاعری کی محبت آ گئی، ان کو بھی شاعری کا ذوق بڑا اچھا تھا، انہوں نے ایک شعر سنایا، انہوں نے جو ہے وہ دو شعر سنائے، البتہ اچھے اشعار، سعدی کے اشعار، حافظ کے اشعار، لب اور بےہودہ اشعار نہیں، عربی ادب یا فارسی ادب کے شاہکار اشعار پیش کیے جاتے تھے، انہوں نے ایک سنایا دو سنایا، ہوتے ہوتے رات میں 10-11 بج گیا، رات میں 10-11 بج گیا، یہ اٹھے وہاں سے، شہید مدہری کہتے ہیں کہ وہاں سے اٹھے ہیں استاد، ہمارے تھر تھر کانپ رہے، تھر تھر کانپ رہے ہیں استاد، مدہری کتنی مرتبہ میں نے یہ عہد کیا کہ رات میں شعر نہ پڑھو، کیونکہ فقہ شیعہ میں رات میں شعر پڑھنا مکروہ ہے سوائے مدح اہل بیت، کیونکہ شاعری کا حسن کیا ہے، یہ جو ہے مبالغہ، جتنا زیادہ مبالغہ اتنا اچھا شعر، مبالغہ یعنی حقیقت سے پرے، حقیقت سے دور، لیکن چونکہ مدح اہل بیت میں حقیقت ہی بیان ہوتی ہے، مدح اہل بیت ہے، کتنی دفعہ ہم نے یہ عہد کیا کہ رات میں شعر نہ پڑھوں، مگر کمبخت یہ ہمارا ذوق ہمیں مجبور کر دیتا ہے کہ ہم یہ کھیل مکروہ بن جاتے ہیں، حرام کام نہیں کیا ہے، ایک مکروہ عمل انجام دیا ہے، مگر مکروہ عمل پر لرزہ داری ہے ان کے اوپر، میں نے کیوں اپنا وقت مکروہ عمل میں صرف کر دیا، آئے آ کر کے سو گئے، شیخ مدہری کہتے ہیں کہ اچانک میرے محسوس تھا کوئی میرا شانہ پکڑ کے ہلا رہا ہے، آنکھ کھولی مسجد سے اذان صبح کی آواز آ رہی تھی، دیکھا ہمارے استاد کھڑے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں، مدہری خدا نے سزا دے دی، کل شب میں جو میں نے پھیلے مکروہ انجام دیا خدا نے سزا دے دی، استاد کیا ہوا، کہا سن نہیں رہے ہو، اذان کی آواز نہیں سن رہے ہو تم، سورج نہیں نکلا ہے ابھی، ابھی اول فجر ہے، نماز شب سے ہم محروم ہو گئے، خدا نے ہمیں سزا دے دی کہ تم اس قابل نہیں ہو گی ہماری بس میں، اللہم لا تجعل مصیبتی فی دینی، خدایا ہمارے دین میں ہماری مصیبت قرار نہ دے، ولا تجعل الدنیا اکبر ہمتی، اور میرے لیے دنیا کو سب سے بڑی اہتمام کی چیز قرار نہ دے، آج ہم صبح سو کر کے اٹھتے سب سے پہلے چیز کیا سوچنا ہے، سارا ہم و غم، ساری توجہ کس طرف ہے، بزنس، کاروبار، نوکری، زیادہ سے زیادہ پیسہ مل سکے، زیادہ سے زیادہ آمدنی ہو سکے، اچھا گھر بنا سکے، اچھی گاڑی خرید سکے، ان کی گاڑی جو ہے یہ فلاں ماڈل کی ہے، ہماری گاڑی معمولی ہے، سارا ہم و غم یہ ہے کسی طریقے سے ہماری گاڑی بھی اچھی گاڑی میں تبدیل ہو جائے، لا تجعل، لا تجعل الدنیا اکبر ہمتی، ہمارا سب سے زیادہ، ہماری سب سے زیادہ توجہ دنیا کی طرف نہ ہو بلکہ آخرت کی طرف، واصلح لی فی دینی الذی ہوا عصمت امری، خدایا ہمارے دینی امور کی اصلاح کر دے، کیونکہ یہی دین ہے جو ہماری حفاظت کرنے والا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں، غلط فہمی نہ ہو، اسلام دنیا کا مخالف نہیں ہے، گاڑی کا مخالف نہیں ہے، بنگلے کا مخالف نہیں ہے، کپڑے کا مخالف نہیں ہے، اچھے کھانے کا مخالف نہیں ہے، مقصد زندگی اسے بنا دیا جائے اس کا مخالف ہے، اس کا مخالف ہے، کہ مسئلہ حیات کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ دولت کمانا، تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں کاہے کے لیے زیادہ سے زیادہ پیسہ ملے. امام صادق فرماتے ہیں کہ علم میں چار چیزوں میں علم ہے. پہلا علم کیا ہے؟ تعرف رب پر، اپنے پروردگار کو پہچانو. ہمارے سب سے پہلا مقصد کیا ہے؟ وہ سیکھو جس سے تم کو پیسے گھر آ سکے. ٹھیک ہے، وہ علم سیکھنا منع نہیں ہے، بلکہ بعض حالات میں علوم کا سیکھنا واجب ہے. ڈاکٹر بننا واجب کفائی ہے، انجینئر بننا واجب کفائی ہے، تاجر بننا واجب کفائی ہے. واجب کفائی کا تو معنی جانتے ہیں نا، دو طرح کا واجب، ایک واجب عینی ہے، ایک واجب کفائی ہے. واجب عینی اسے کہتے ہیں کہ ہر شخص پر واجب ہے، جیسے نماز صبح، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء ہم پڑھ لیں یا آپ پڑھ لیں، آپ کے پڑھ لیں گے سے ہم معاف نہیں ہو جائیں. اور واجب کفائی ہو اگر کسی نے بھی انجام دے دیا بقدر ضرورت، اگر انجام پا گیا تو بقیہ معاف ہے، اور اگر کسی نے انجام نہ دیا تو سب گنہگار ہیں. کسی جو ہے مومن کا انتقال ہو گیا، مسلمان کا انتقال ہو گیا، اس کو دفن و کفن کرنا سب پر واجب ہے، فقط گھر والوں میں نہیں واجب ہے، سب پر واجب ہے. اگر دو چار لوگوں نے اس کام کو انجام دے دیا بقیہ معاف، لیکن اگر کسی نے انجام نہ دیا سب گنہگار. تو ڈاکٹر بننا واجب کفائی ہے، انجینئر بننا واجب کفائی ہے، بزنس مین بننا واجب کفائی ہے، سائنٹسٹ بننا واجب کفائی ہے. اتنی مقدار میں ڈاکٹر بن جائے کہ لوگ اگر بیمار پڑ جائیں تو ان کی صحت کا اہتمام ہو سکے، اتنی تعداد میں انجینئر ہو کہ مضبوط اچھے گھر بنا سکے تاکہ زلزلے اور طوفان کا یہ جو ہے مقابلہ کر سکے، اتنی مقدار میں سائنٹسٹ ہو کہ ہمیں غیروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. لَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. اللہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ مومنوں کے اوپر کافروں کی حکومت ہو.
سبحان اللہ،
اللہ مجھے پسند نہیں ہے کہ مومن کافر کا ماتحت ہو. عزیزوں، جب ہمارے پاس علم نہ ہوگا، ٹیکنالوجی نہ ہوگی، صنعت نہ ہوگی، تو ہمیں تو دوسروں کا نظر بننا ہی پڑے گا. اگر آزادی چاہتے ہیں تو ان چیزوں کا حاصل کرنا واجب کفائی ہے، واجب کفائی ہے، لیکن یہ مقصد حیات نہ بن جائے. ہم کو چاہ رہا ہے کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، کاہے کے لیے ڈاکٹر بن جائے؟ اگر مقصد یہ ہے کہ بندگان خدا کی خدمت کی جائے، ان کی زندگی بچائی جائے، ان کو صحت دی جائے، بہت اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے، واجب کو انجام دے رہے ہیں. لیکن نہیں، پتا ہے کہ ڈاکٹروں کی بھرمار ہے، لیکن چونکہ پیسہ زیادہ ہے اس میں، تنخواہ اچھی ملے گی، کمائی اچھی ہے، مقصد خدمت نہیں ہے. خاص طور سے آج کل جو ڈاکٹری کا حال ہو چکا ہے، خیر آج کل تو ہر چیز کا ہی حال خراب ہو چکا ہے. ڈاکٹر اپنے جگہ کر پڑے، انجینئر اپنے جگہ پر، مولوی اپنے جگہ پر، صرف ڈاکٹروں کی بات نہیں ہے، مقصد پیسہ بن چکا. بی بی فرماتی ہے اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمتی، سب سے زیادہ توجہ ہماری دنیا کی طرف نہ ہو. وَاسْتَحْدِي دِينِ الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ عَمْرِي، اس چیز کی اہمیت ہے. مگر دنیا بری نہیں ہے، دنیا کو اپنے مقام پہ رکھیے. مسئلہ صرف تقدم و تاخر کا ہے، مسئلہ صرف ترجیحات کا ہے. آپ دین کو ترجیح دے رہے ہیں یا دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں؟ فلاں یہاں پہ جاب ملے گی، وہاں کے اوپر تنخواہ اچھی ہے مگر نماز نہیں پڑھ سکتے. فلاں جگہ پہ جاب ہے، تنخواہ کم ہے مگر نماز وغیرہ پڑھنے کی سہولت حاصل ہے، کہاں جاتے ہیں؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دین کی ضروری ہے، دنیا کی ضروری ہے، مگر دونوں کا جو ہے مقام سمجھو کہاں ہے، دونوں کا مقام سمجھو کہاں ہے. دین دنیا کے تابع یا دنیا دین کے تابع، سارا مسئلہ یہ ہے. دنیا کا مخالف نہیں ہے اسلام. آیا دنیا کے خاطر دین کو قربان کر سکتے ہیں یا دین کی خاطر دنیا کو قربان؟ کبھی کبھی ٹکراؤ ہو جاتا ہے. اس دن میں نے جو مثال دی تھی یہاں پر، ٹکراؤ ہو گیا ہے, یا دین لے لو یا دنیا لے لو. البتہ بہترین حالت تو یہ ہے, آئیڈیل نوعیت یہ ہے کہ دین بھی لیں گے دنیا بھی لیں گے, مگر کبھی کبھی قربان کرنا پڑتا ہے. جناب خدیجہ نے اپنی دنیا قربان کی یا نہیں کی؟ بیارہ کی سب سے مالدار خاتون تھی جناب خدیجہ, لیکن جب دنیا سے جا رہی تھی تو کفن کا پیسہ نہیں بچا تھا, کفن کا پیسہ نہیں تھا, ساری دولت خدیجہ نے اسلام کے لیے قربان کر دی تھی. جس وقت شیخ علی طالب میں 3 سال تک مسلمانوں کا محاصرہ رہا ہے, اقتصادی بائیکاٹ سینکشن تھا, کچھ نہیں جا سکتا ہے, کھانا پانی سب بنا, تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے میں تو پہنچانا تو ہے کھانا پانی, ایسے میں ہوگا کیا؟ 1 روپے کی روٹی کے لیے جو ہے 50 روپے کی روٹی ملے گی, 100 روپے کی روٹی ملے گی. اب ایران نے دیکھ لیا تھا نا, جب پابندی لگی تھی سیکشن تھا, سامان تو سب آتا تھا مگر 1 روپے کا مال 10 روپے کا. یہ خدیجہ کی دولت تھی جس نے 3 سال تک مسلمانوں کی حفاظت کی ہے. خدیجہ نے دین کے لیے دنیا قربان کر دی, کفن تک کے لیے پیسہ باقی نہیں بچا ہے. کہ جس وقت خدیجہ کے محنت کا وقت آیا ہے, بی بی نے پیغمبر سے بہت ساری یہ جو ہے وصیتیں کی, اس کے بعد فرمایا کہ ایک وصیت میری اور ہے, وہ میں آپ سے نہیں کہوں گی, وہ میں اپنی بیٹی فاطمہ سے کہوں گی, وہ آپ کو بتا دیں, مجھے آپ سے کہتے ہیں شرم آتی ہے. جناب فاطمہ سے وصیت کیا بی بی نے کہ بیٹا جب میرا انتقال ہو جائے تو بابا سے کہنا کہ مجھے اپنی ابا میں کفن دے دیں. اپنی ابا میں کفن دے دے, ظاہر سی بات ہے جو خدا کے لیے اپنی دنیا کو قربان کر دے خدا اسے تنہا نہیں چھوڑتا. جس وقت خدیجہ کا انتقال ہوا ہے, جبریل جنت سے کفن لے کر کے آتے ہیں, یا رسول اللہ خدیجہ نے میری خاطر اپنی دولت قربان کر دی ہے, خدیجہ کے کفن کا میں ذمہ دار ہوں, خدیجہ کے کفن کا میں ذمہ دار ہوں. پیغمبر فرماتے ہیں ان جعلتا دینکا تحت دنیا فقط اہلکتا دینکا و دنیا, اگر تم نے دین کو دنیا کا تابع بنا دیا, پہلے دنیا پھر دین, اگر دین و دنیا میں ٹکراؤ ہو گیا, دین کو قربان کر دیں گے دنیا کو اپنا لے, وہی کام جو عمر خان نے کیا تھا. عمر خان کربلا کیوں آیا؟ دنیا بچانے کے لیے نا. ان جعلتا دینکا تحت دنیا فقط اہلکتا دینکا و دنیا, اگر تم نے اپنے دین کو دنیا کا تابع بنا دیا, یاد رکھو نہ تمہیں دین ملے گا نہ تمہیں دنیا ملے گی, بھول جاؤ کہ تمہیں دنیا مل جائے گی. عمر خان کو مل گئی دنیا, مل گئی رہے کی حکومت. عمر خان کو جانتا تھا نا کہ حسین کون ہے, ہم سے آپ سے زیادہ اچھی طرح سے جانتا تھا, ہم نے تو کتابوں میں پڑھا ہے 1400 سال کے بعد کی پیغمبر نے فرمایا تھا حسین منی وانا من حسین, ہم نے تو کتابوں میں پڑھا حسن اور حسین اور سیدہ شباب اہل جنہ. عمر صاحب نے تو اپنے کانوں سے سنا تھا, اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ حضور حسین کو اپنے کانوں میں بٹھا کے کہتے تھے ہاتھا حسین فعرفو, ہو کہ حسین ہے اسے پہچان لو, اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. اس نے جب ابن زیاد نے اس سے کہا تھا کربلا جاؤ تو پہلے اس نے انکار کیا تھا نا, نہیں نہیں میں اتنا بڑا گناہ کروں گا, فرزند رہنا کے خون میں اپنے ہاتھوں کو ہلکا کروں گا, اپنی آخرت تباہ کر لوں گا, نہیں نہیں میں نہیں جاؤں گا. پھر کیوں گیا تھا یزید؟ ابن زیاد نے جو ہے شرط لگا دی تھی, پہلے کربلا پھر رہے رہے کی حکومت کا بھی ایک رات کی جو ہے مہلت مانگی ہے. عمر صاحب کا بیٹا کہتا ہے میرا بابا رات بھر آنگن میں ٹہلتا تھا اور اپنے ہی سے جو ہے وہ جو ہے بات کرتا جاتا تھا, زیر لب بڑبڑاتا جاتا تھا, اترک رہے بڑبڑا یہ ہمیتی میں کربلا جاؤں, خون حسین میں اپنے ہاتھوں کو آلودہ کروں, اتنا بڑا گناہ کر لوں اور قیامت تک کے لیے لعنت کا توف اپنے گردن پہ ڈال لوں, یا رہ چھوڑ دوں کربلا نہ جاؤں, اترک رہے کیا میں رہ چھوڑ دوں, ورنہ یہ منیتی رہ تو میرا ڈریم ہے میرا خواب ہے. باتوں کو خواب پورا کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے, مل گئی رہے گی حکومت. ان جعلت دینک تحت دنیا فقد اهلکت دینک و دنیا. اگر تم نے اپنے دین کو دنیا کا تابع بنا دیا, نہ تمہیں دین ملے گا نہ تمہیں دنیا ملے گی. وَإِن جَعَلْتَ دُنْيَاكَ تَحْتَ دِينِكَ, لیکن اگر تم نے دنیا کو دین کا تابع بنا دیا, جہاں دین لے جا کر دے گا وہاں دولت کمائیں گے. حرام دولت نہیں کمائیں گے. اس کاروبار کو, اس بزنس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے, اسے کبھی نہیں انجام دیں گے. دولت جمع کریں گے مگر حرام طریقے سے نہیں. اگر اسلام کہتا ہے خمس ادا کرو تو خمس ادا کریں گے, زکات دو تو زکات دیں گے. اقتدار و کرسی و حکومت بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں مگر دین کی مرضی کے مطابق. ان جعلت دنیا کا تحت دینک یا تبع لدینک فقد احرزت دینک و دنیا. اس صورت میں تمہیں دین بھی ملے گا دنیا بھی ملے گی. عمر سعد نے دنیا دین کو دین کا تھا, دین کو جو ہے دنیا کا تابع بنا دیا تھا, نہ دین ملا نہ دنیا. حر نے دنیا کو دین کا تابع بنا دیا. حر کو دین بھی مل گیا, دنیا بھی مل گئی. دنیا بھی مل گئی. یار کیا شان ہے ان کی. کربلا میں جو سب آئے تھے وہ کہاں چلے گئے سر, کہاں چلے گئے عزیزوں. اگر تصویر کرنا چاہیں, یہ جو ہم مثال دینا چاہیں دین اور دنیا کی, آپ کویت میں رہتے ہیں, سمندر یہاں ہے, ساحل قریب ہے, جہاز آتے جاتے رہتے ہیں نا, بڑے بڑے شپ آتے ہیں. شپ کو چلنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے یا نہیں؟ بغیر پانی کے شپ چلے گا؟ بغیر پانی کے شپ نہیں چلے گا. لیکن پانی کہاں پر ہو, شپ کے نیچے یا شپ کے اوپر؟ اگر شپ کے نیچے ہوگا تو شپ آگے بڑھے گا, اور اگر اوپر آ جائے گا پانی تو شپ غرق ہو جائے گا. اور یہی ہے وہ حدیث و پیغمبر فرماتے ہیں, دین دنیا, دنیا کو دین کے نیچے رکھو دین کے اوپر نہیں, ورنہ دنیا بھی تمہاری غرق ہو جائے گی اور دین بھی تمہیں نہیں ملے گا. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی پوری ہر چیز پر دین کو پڑتا. دنیا کی پرواہ نہیں ہے, حکم خدا کیا ہے یہ دیکھنا. عام طور سے سنا کرتے ہیں اس گھر میں فاتح ہوتے تھے, اور جتنی خیرات اس در سے بٹی ہے کسی در سے نہیں بٹی ہے. جتنی خیرات اس در سے بٹی کسی در سے نہیں بٹی ہے. ہمیشہ دوسروں کو اپنے اوپر یہ جو ہے مقدم رکھا. مدینہ ہے, پیغمبر کی مسجد ہے. ایک شخص حضور کی مسجد میں آتا ہے, آنے کے بعد کہتا یا رسول اللہ میں پردیسی ہوں, مسافر ہوں, بھوکا ہوں, مجھے کھانا چاہیے. پیغمبر ایک دفعہ مسجد میں آواز دیتے ہیں, کون ہے جیسے کھانا کھلائے؟ کون ہے؟ سینکڑوں افراد بیٹھے ہیں نا, ماشاء اللہ ایک سے غنی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ایک سے ایک مالدار بیٹھے ہیں وہاں پر. کوئی اپنے اپنے ٹرسٹ مس نہیں ہوتا. ایک دفعہ آواز آتی ہے انا یا رسول اللہ, انا یا رسول اللہ, مولا علی کھڑے اے اللہ کے رسول. میں کون ہے یہ علی؟ وہی نا, یہاں گھر میں ہمیشہ فاتح ہوتا ہے. یہ جو ہے فریزر والا گھر نہیں ہے جہاں فریزر میں ایک مہینے کا اسٹاک رکھا ہوا ہے, کھانا نکالے گا گرم کر کے کھلا دیں گے. پتا نہیں کہ گھر میں کھانا پکا ہے کہ نہیں پکا. انا یا رسول اللہ, کیونکہ مہمان ہے. مہمان کے اسلام میں خاص احترام ہے. اکرم الضیف ولو کان کافرا, مہمان کا احترام کرو چاہے وہ کافر ہی.
مہمان ہے الضیف و حبیب اللہ، حبیب خدا ہے، اس سے بڑی سعادت کیا؟ لے کے چلے حضرت یہ صرف عظمت مولا علی نہیں، عظمت جو ہے بی بی فاطمہ بھی ہے، اتنا بھروسہ ہے فاطمہ پر علی کو کہ فاطمہ ناراض نہیں ہوں گی، اچانک مہمان لے کے چلے آئے خبر دیے بغیر، گھر کی خبر تو لے لیتے، گھر میں کچھ ہے کہ نہیں ہے، بھروسہ ہے، گھر لے کر کے آئے، معصومہ سے پوچھتے فاطمہ مہمان لایا کچھ ہے گھر میں کھانے کو، بی بی ایک کاسا لے کر کے آتی ہے، تھوڑا سا کھانا اس کے اندر اتنا ہے کہ ایک آدمی پیٹ بھر سکتا ہے، معصومہ کہتی ہے کہ علی ابھی بچوں نے بھی کھانا نہیں کھایا ہے، میں نے بھی نہیں کھایا ہے، اور آپ کو ابھی بھی چلے آ رہے ہیں، آپ نے بھی نہیں کھایا ہے، ایسا کیجیے میں بچوں کو تھپک تھپک کے سلا دوں گی، میں خود بھی نہیں کھاؤں گی، آپ مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیجیے۔ مولا نے کھانا دیکھا، اتنا کھانا نہیں ہے کہ دو آدمیوں کا پیٹ بھر سکے، دو آدمیوں کا پیٹ بھر سکے، اگر علی بھی کھانے میں شریک ہو جائیں گے تو مہمان بھوکا رہ جائے گا، اور علی کو یہ گوارا نہیں ہے کہ علی کا مہمان بھوکا رہ جائے، کیا کریں؟ اگر دسترخوان میں علی کھانا نہیں کھاتے، اسی سے کہتے ہیں کھانا کھا لو، تو اس کا جسمانی پیٹ تو بھر جائے گا، روحانی پیٹ بھوکا رہ جائے گا، اس کی روح پر ایک بوجھ ہوگا کہ ہماری وجہ سے ہمارا مہمان بھوکا، ہمارا یہ جو ہے میزبان بھوکا رہے گا۔ مولا چاہتے ہیں اس کا پیٹ بھی بھر جائے، اور یہ احساس سے شرمندگی بھی اسے نہ ہو۔ یہ در اہل بیت ہے، یہاں صرف جسمانی پیٹ کی بھوک جو ہے وہ نہیں مٹائی جاتی، روحانی جگہ بھی یہاں فراہم کی جاتی ہے۔ ایک تربیت نکالی مولا نے، دسترخوان بچھایا، چراغ کسی بہانے سے گل کر دیا، معصومہ کو چراغ دیا کہ دیکھو اس وقت تک چراغ جلا کے مت دینا جب تک کھانا ختم نہ ہو جائے۔ دسترخوان بچھا، وہ کاسا جس میں کھانا تھا اسے مہمان کے سامنے رکھ دیا، اور ایک خالی کاسا اپنے آگے رکھ دیا، اتنی روشنی نہیں ہے کہ مہمان یہ دیکھ سکے علی کے کاسے میں کھانا ہے یا نہیں۔ مولا کہتے ہیں یہ دل ہے بسم اللہ، مولا کے ہاتھ بڑھاتے ہیں، کاسے میں اپنا ہاتھ لے جاتے ہیں، اٹھاتے ہیں، دہن کی طرف لے جاتے ہیں، کاسا خالی ہے، کھانا نہیں ہے، مہمان سمجھ رہے کہ علی بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ جب کھانا ختم ہو گیا، معصومہ نے چراغ جلا کر کے دیا، گھر میں روشنی ہوئی، ابھی روشنی ہوئی تھی کہ دروازے پر دب الباب ہو رہا ہے، کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، مولا نے جا کر کے دروازہ کھولا، کیا دیکھا کہ پیغمبر کھڑے ہوئے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں علی آج رات اس گھر میں ہو کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے؟ ابھی ابھی جبریل امین یہ آیت لے کے نازل ہوئے ہیں، ویسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں دوسروں کو اپنے اوپر مقدم رکھتے ہیں حالانکہ خود انہیں اس کی ضرورت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے وہاں، شہادت بھی، 9 برس اپنے شوہر کے ساتھ رہی، مکہ کی دنیا کی چیزوں کو اہمیت دے دیا، اتنی بے تنائی ہے کہ کبھی اپنے شوہر سے کچھ مانگا ہی نہیں، کبھی شوہر سے کچھ نہیں مانگا۔ جب مولا علی کبھی کہتے تھے فاطمہ کچھ مانگو، بی بی کہتے میرے بابا نے مجھے منع کیا ہے، تو وہ اپنے شوہر سے کہتے کچھ مانگنا ہے، جو لا کے دے دیا کنار کر لینا، تمہارا شوہر بڑی عزت والا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم ایسی کوئی چیز مانگ لو جسے تمہارا شوہر فراہم نہ کر سکے اور اسے شرمندگی اٹھانا پڑے۔ کبھی مانگا ہی کچھ نہیں، اس طرح سے شوہر کے ساتھ زندگی بسر کی ہے کہ مولا فرماتے ہیں ماں
غصہ نہیں دلایا، کبھی کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ میں نے فاطمہ سے کچھ چاہا ہو اور فاطمہ نے میری خواہش کے مطابق عمل نہ کیا۔ وہ عظمت کی بیوی کے عجب جملہ مولا علی فرماتے ہیں کہ تنجلی عن الحموم والغموم بنظرتی الیہا۔ ہزاروں مصیبتیں تھیں علی کے سر، ہزاروں مصیبتیں تھیں، غم و آلام کا پہاڑ لے کے علی گھر میں داخل ہوتے تھے، لیکن چہرے کی فاطمہ کے چہرے پر نظر پڑتی تھی، علی کہتے میرا سارا غم دور ہو جایا کرتا تھا۔ فاطمہ کا چہرہ دیکھ کر کے، لیکن علی تو یہ ایام، وہ ایام، لیکن ایام میں فاطمہ نے علی سے اپنا چہرہ چھپانا شروع کر دیا۔ کیا فاطمہ کا چہرہ وہ چہرہ نہیں رہ گیا تھا جس کو دیکھ کے علی کو خوشی ہو؟ فاطمہ کا چہرہ سیلیوں سے نیل کو ہو گیا تھا۔ فاطمہ نہیں چاہتی تھی کہ علی کے غم میں اضافہ ہو۔ کتنی مصیبت میں حضرت زہرا ہے، میں نے پہلے دن عرض کیا تھا عالم یہ ہے بیوی کا کہ اٹھتی ہیں تو دیوار کے سہارے، چلتی ہیں تو فضا کے سہارے۔ اس حال میں فاطمہ ہے، کبھی بھی فاطمہ نے اپنی کوئی شکایت علی کے سامنے نہیں رکھی، اپنا کوئی دکھ، کوئی درد علی کے سامنے پیش نہیں کیا۔ مسائل کے پہاڑ فاطمہ پہ ٹوٹے ہیں پیغمبر کے بعد، اتنی مصیبتوں میں گھری ہے فاطمہ کہ شعر میں بیان کرتی ہے سبت علی مصائب اللہ انہا سبت علی بسرن اللہ اغلیا۔ ارے مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر یہ روز روشن میں پڑ جاتی تو شب تار میں تبدیل ہو جاتے۔ مصیبت کا عالم یہ ہے فاطمہ، رب بدا ہے فاطمہ۔ ایک دفعہ مولا سے کہتی ہے فاطمہ کہ علی اے ابو الحسن، اس پیراہن نے میرے بابا کو غسل تو دے دیا تھا، اس پیراہن کی میں زیارت کرنا چاہتی، بابا کا فراق ہے شاید وہ تسلیم مل جائے۔ مولا علی کہتے جب میں نے وہ پیراہن اگر میں فاطمہ کو دکھایا ہے پیراہن دیکھتے ہی بی بی ایک دفعہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی، غشا گیا فاطمہ کو۔ بی بی بڑی مصیبت آپ پر پڑی ہے، آپ بابا کا پیراہن دیکھ کر کے آپ کو غشا گیا۔ ایک بیٹی اور ہے اس نے بابا کا پیراہن نہیں دیکھا، بابا کے ٹکڑے ٹکڑے جنازہ دیکھا۔ آئے سکینہ کی مظلومی ہے، ٹکڑے ٹکڑے جنازہ کس طرح پر سکینہ نے دیکھا ہوگا۔ سکینہ رسم بستا کربلا نے کوفہ، کوفے سے شام جا رہی ہے، اور سکینہ کی نگاہوں کے سامنے بابا کا کٹا ہوا سر رکھ کے پیدا کر رہے ہیں۔ اکبر اللہ، یہ ایام فاطمہ کے لیے بڑی مصیبت کے ایام، بڑی مصیبت کے ایام، مگر اب یہ مصیبتیں فاطمہ کے ختم ہونے والی۔ مولا علی بی بی کے پاس آئے ہیں، بی بی کہتی ہے علی میں تم سے کچھ وصیت کرنا چاہتی ہوں، مگر تنہائی میں سب کو کمرے سے باہر کر، بچوں کو بھی کمرے سے باہر کر۔ جب پھر علی اور فاطمہ، علی نے فاطمہ کا سر اپنے سینے سے لگا دیا، اس کے بعد بی بی وصیت کرنا شروع کرتی ہے۔ پہلے سوال کرتی ہے علی یہ بتاؤ کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ ابھی تو علی فاطمہ کے شوہر نہیں ہے، علی کے رضا خدا کے رضا، علی یہ بتاؤ تم مجھ سے راضی ہو یا راضی نہیں ہو؟ ارے بھائی علی جب کہہ چکے ہیں واللہ ما عذبتنی ولا عصدنی، فاطمہ
میرے بابا کو خواب میں دیکھا ہے، میرے بابا
ابو الحسن لگتا ہے میری زندگی کے آخری اختتام پہ علی دیکھو جب میرا انتقال ہو جائے اپنے ہاتھوں سے مجھے غسل دے اپنے ہاتھوں سے مجھے کفن پہنانا اپنے ہاتھوں سے مجھے حلوم دینا اے علی لا تعلم قدری احدا اے علی کسی کو اپنی قبر کا پتا نہ بتانا ولا تترک لا
فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اقوى